Luke can be, receiving the Yeh, Jai, که انشاءالله امروز دنبال میکنیم به کجا میرسیم. منطقه دیگه به شکل اون روزها بحث نخواهیم کرد. یه خورده مختصر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امن آیه استخلاف که حواله سے گفتگو شروع کی تھی اور ایک مقام تک پہنچ گئے اور آج دیکھتے ہیں گفتگو کہاں تک جاتی ہے. لیکن ہمارا ارادہ ہے کہ یہ گفتگو پچھلے جلسات کی طرح طویل اور عریض نہ ہو بلکہ اس کی ان جلسات کے نسبت یہ گفتگو مختصر تھا.
ببینید چه می شود. خب ما اگر خدا بمون توفیق بده امشب در هفت جهت بحث
بکنیم. اگر خدا کی توفیق شامل حال رہی تو آج سات جهتوں سے بحث کریں گے.
اگر برس
اگر ان سات جهتوں تک پہنچ سکے تو
و سعی میکنیم که انشاءالله به شکل مختصر بحث کنیم و بریم جلو تا انشاءالله برس.
اس لیے ہم مختصر بحث کریں گے تاکہ وہ سات جہتیں سب ہم بیان کر سکیں. آواز پہنچ رہی ہے؟
جہت اولا مقدمہ است.
ان سات جہتوں میں سے پہلی جہت ایک مقدمہ ہے.
جہت دوم معنای خلافت الہی چیه؟ خیلی مهم.
دوسری جہت خلافت الہی کے معنی کیا ہے؟
هی به ما میگن آقا خلافت خلیفه خدا خلیفه قرار داده. حالا این چی؟ معناش چیه؟
هم یه بات اکثر سنتے ہیں که خدا نے انسان کو خلیفہ بنایا ہے. تو یہ خلیفہ اور جانشینی کیا چیز ہے؟
گویا خدا غایب شده یا کم قدرت شده یک کسی رو برای خودش قرار داده از جانشینی کنه.
عام طور پر اداروں میں نمائندگی جو دی جاتی ہے تو وہ اس وقت دی جاتی ہے کہ جس کا نمائندہ مقرر ہو رہا ہے وہ کہیں جا رہا ہو یا غائب ہو چکا ہو یا وہ کام انجام نہ دے سکتا ہو.
بخش سوم
یہاں خدا انسان کو خلیفہ اور جانشین بنا رہا ہے تو کیا خدا غائب ہو رہا ہے؟ کام انجام نہیں دے سکتا ہے؟ کیوں کسی کو جانشین بنایا؟
اینکه حوزه خلافت این خلیفه محدوده چقدره؟
تیسری جهت هم اس سے بحث کریں گے کہ خدا نے جو خلیفہ بنایا ہے تو اس خلیفہ کی خلافت کا دائرہ کہاں تک ہے؟
چهار، این پرسشی که ملائکت الله در مسئله جعل خلیفه از خدا کردن این چیه؟
چوتھا یہ کہ خدا جب جعل خلافت فرما رہے خلیفہ کو جعل فرما رہے تھے تو فرشتوں نے خدا سے کچھ سوالات پوچھے، خدا نے کچھ جوابات دیے. تو یہ سوالات کیا ہیں، جواب کیا ہے، انہیں سمجھیں.
درجات این خلافت الہی چقدر ہے؟
پانچویں جہت یہ کہ اس خلافت الہی کے درجات کیا ہیں.
تو بھلا ان پنجتا رو بگیم، چون حالا اون دوتا را اگه خیلی حالا توضیح بدیم به خود متعبر میشه تا بعد بریم چه میشه.
اب فیلحال سر دست این پانچ جهتوں کو دیکھیں گے اور اگر خدا نے توفیق دی پہنچ گئے تو باقی دو جهتیں بھی بیان ہوگی.
اما مقدمه،
اما وہ جهت اولا کی جس کو کہا تھا ایک مقدمہ ہے.
در چهار هفته قبل ما آمدیم اقوالی را یا احتمالاتی را که در معنای خلیفه آقایان اهل دقت کرده بودن عرض کرد.
هم نے چار هفت چار جلسه پہلے خلیفہ سے کیا مراد ہے اس مراد کے حوالے سے کچھ احتمالات جو اهل دقت مفسرین نے پیش کیے تھے وہ ذکر کیے تھے اگر یاد ہوں آپ کو مختلف احتمالات.
الان میگم یک احتمال این بود که بگیم مصداق خلیفه شخص حقیقی جناب آدمه.
اینی جائر فی الارض خلیفه، میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. اس خلیفہ سے مراد وجود حقیقی حضرت آدم ہے، اس کی پرسنل شخصیت، پرسنل شخص، اس کی ذات.
یک نه هم قائل بین احتمال بین قول در بین اهل سنت و عازم اونهاست، هم در بین اهل سنت شیعیان و ادقای از اهل تفسیر شیعه.
اس رائی کو پیش کرنے والے اہل سنت کے اعظم مفسرین میں سے بھی ہیں، یعنی بڑے مفسرین، اور شیعہ مفسروں میں سے بھی اہل دقت مفسرین اس رائی کو پیش کرتے ہیں.
زمخشری در کشاف این قول رو انتخاب کرده.
از جملہ ان اعظم میں سے جناب زمخشری ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر کشاف میں اس احتمال کو پیش کیا ہے.
او میگوید مصداق خلیفه الهی شخص حضرت آدم است. لاقی
یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، اس خلیفہ سے مراد حضرت آدم کی ذات ہے. حضرت آدم کو خلیفہ بنایا ہے بس.
و مرحوم طبرسی در مجمع البیان او هم همین حرف رو زده، گفته مراد از خلیفه شخص حقیقی آدم سلام داره.
اور جناب مرحوم طبرسی رحمت الله علیه نے مجمع البیان میں، جو کہ شیعہ مفسروں میں سے جلیل القدر مفسر ہیں، انہوں نے مجمع البیان میں بھی اسی احتمال کی تائید کی ہے کہ خلیفہ سے مراد حضرت آدم کی ذات ہے.
در مقابل این قول، قول دیگری است.
اور جبکہ اس رائے کے مقابلے میں ایک اور رائے ہے.
و گفتن شخص حقیقی آدم ملاک نیست، بلکه شخصیت حقوقی اوست که ازش تعبیر میکنیم به انسان کامل. پس خلافت الهی مربوط به آدم نیست، مربوط به انسان کامل است. هر جا این انسان کامل محقق شد، متجلی شد، او خلیفه خداست.
آدم اون به عنوان یکی از مصادیق،
یکی از مصادیق.
که دوسری رای یه ہے که ذات حضرت آدم مراد نہیں ہے خلیفہ سے، بلکہ وہ شخصیت کی جس جو انسان کامل کی حیثیت رکھتی ہو وہ خلیفۃ اللہ ہے. وہ انسان کامل چاہے حضرت آدم ہو، چاہے حضرت نوح ہو، چاہے حضرت ختم مرتبہ ہو، کوئی بھی ہو، جو انسان کامل ہیں وہ نمائندے الہی ہیں. البتہ حضرت آدم بے عنوان یکی از مصادیق خلیفۃ اللہ ہیں.
سے تعمیمی بیشتر از این گفتن نه، خلیفه خدا در زمین هر آن کسی است که متقی باشد، پرهیزگار باشد، وارسته باشد، او خلیفه خدا.
ایک تیسری رائے ہے، اور وہ تیسری رائے اس رائے سے بھی ذرا وسیع ہے. وہ رائے یہ کہ ہر وہ انسان کے جس میں ایمان، عمل صالح، تقویٰ اور شائستگی اور وارستگی ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے. اس بنا پر بہت سارے لوگ خلیفۃ اللہ بن سکیں گے.
بعضی آمدن وسیع تر از این معنا کردن، گفتن نه آقا، هر کسی که روی دو پا راه میره، کافر باشه، مومن باشه، مشرک باشه، ملحد باشه، منافق باشه، مسلمون باشه، پرهیزگار باشه، متقی باشه، هر چی که باشه و خلیفۃ الله هست. که ماها بعضا تو سخنرانی همون همینطور معنا میکنیم.
ایک اور رائے ہے، چوتھی رائے سامنے آ رہی ہے. ہاں، چوتھی رائے یہ ہے کہ جو بھی انسان کہلاتا ہے اور دو پاؤں پہ چلتا ہے، مستقیم القامہ، یہ موجود، اب یہ قلبی ایمان کے حوالے سے مومن ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو یا مثلا منافق ہو، عادل ہو یا فاسق ہو، کچھ بھی ہو، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، ہر انسان خلیفۃ اللہ ہے
بالفعل،
اور وہ خلیفۃ اللہ ہے ابھی فی بالفعل نقدن.
ولذا در سخنرانی ما میگیم انسان تو خلیفۃ الله اید. آیا مردم شما خلیفۃ الله اید؟ ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله الذی یدعو.
اور بہت سارے ممبر پہ جانے والے مقررین اسی رائے کے مطابق بولتے ہیں کہ یہ انسان تو خلیفۃ اللہ ہے، خدا کا نمائندہ ہے زمین پر، اور تو جب تو یعنی جو کوئی بھی ہے، اچھا ہے یا برا ہے، سب خدا کے جانشین.
این حرفا که داری اشاره به اون حرفای سابقمون هست، یادتون باشه.
اچھا آپ کو یاد ہے نا یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں.
خب دو نفر از اعظم اعظم اهل تفسیر به این قول میل کردن و این قول رو انتخاب کردن و ظاهر کلامشان این است، یکی الکاشف و یکی هم المنار.
ابو از اعظم دو اهل سنت کے بزرگ مفسرین میں سے ایک الکاشف کے مصنف اور دوسرے تفسیر المنار کے مالک، یہ دو حضرات اسی رائے کے قائل ہیں اور ان کے کلمات کے سے یہی رائے ظاہر ہوتی ہے، اگرچہ نص اور واضح نہیں ہے لیکن ان کے کلمات کو پڑھیں تو یہی رائے سمجھ میں آتی ہے.
قول پنجم،
پانچویں رائے
اینکه تعمیم خلافت الهی به کل انسان ها، اما نه به شکلی که در قسم رابع گفتیم بلکه به بیان دیگری.
ایک پانچویں رائے ہے اور وہ رائے بھی اس چوتھی رائے کی طرح سے عمومیت رکھتی ہے، تمام انسانوں کو خلیفۃ اللہ اس رائے کے مطابق سمجھا گیا ہے، لیکن جس طرح سے چوتھی رائے میں انسانوں کو بالفعل خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے اس میں وہ بات نہیں ہے بلکہ کچھ فرق ہے.
قول چہارم دو بالفعل خلیفۃ اللہ، قول سوم، قول پنجم حرف دیگر میزند و بسیار دقیق.
چوتھی رائے آپ کے سامنے گزر گئی، وہ کہہ رہے تھے ہر انسان بالفعل نقدن خلیفۃ اللہ ہے، جبکہ پانچویں رائے ایسی نہیں ہے، وہ اگرچہ کی کہتے ہیں ہر انسان خلیفۃ اللہ ہے لیکن نقدن خلیفۃ اللہ نہیں ہے.
یعنی چه؟ یعنی اینکه ما یه عنوان خلافت داریم، یه عنوان انسان
داریم. اس رائے کو سمجھنے کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے دو عناوین ہیں، ایک عنوان ہے خلافت اور دوسری عنوان ہے انسان.
ان کسی کے آمده به مرتبه عبودیت مطلق رسیده و انسان کامل، درست؟ فعلیت الانسان.
اور کریں کہتے ہیں کہ جو عبودیت، جو فرد ان انسانوں میں سے جو فرد عبودیت مطلقہ تک پہنچا ہے وہ انسان کامل ہے اور وہ نقدن بالفعل انسان ہے.
و اگر کسی بالفعل انسان کامل بود بالفعل خلیفه مطلقه،
اور جو بالفعل انسان کامل بن گیا وہ بالفعل خلیفه مطلق ہے.
یکی هم هست شانیت انسان شدن دارد، قوتا میتواند تعالی کند.
اچھا لیکن کچھ انسان ایسے ہیں کہ وہ عبودیت کے اس مرتبے پر نہیں ہیں کہ ابھی نقدن انسان کہلائے، ہاں ان میں انسان بننے کی صلاحیتیں ہیں، شانیت موجود ہے، لہذا ان میں ابھی انسانیت بالفعل موجود نہیں ہے، شانی حالت میں ہے.
خلافت برا شانی ہے.
تو جب انسانیت اس میں شانی حالت میں ہے تو خلافت بھی اس کے لیے شانی حالت میں ہے.
هر مرتبه ای از انسانیت رو که پیدا کرد مرتبه ای از خلافت رو پیدا کرده.
پس جس انسانیت کے جس سٹیج تک، جس مرتبه تک یہ پہنچ جائے گا اسی حساب سے خلافت بھی اسے مل جائے گی.
پس تقسیم میکنه. ای انسان ها، شما میتوانید خلیفت الله بشوید. در چه صورتی؟ در صورتی که عبودیت پی کنید.
پس اس رای کا محصل یہ ہوا کہ انسانوں، یعنی سب انسانوں، تم سب خلیفت اللہ ہو، مگر نہ ابھی نقدن، بلکہ جیسے جیسے عبودیت کے مراتب کو طے کرتے ہوئے انسانیت کے قریب ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے خلیفت اللہ بنتے جائیں گے، اور انسانیت کے جس مرتبے تک پہنچیں گے خلافت خلیفت اللہ کے بھی اسی مرتبے تک پہنچیں گے.
ان راہ و ان احتمال یک اثر تربیتی هم داره.
خب یه احتمال آپ جو سن چکے، اس کا ایک اچھا نتیجہ بھی ہے تربیتی اعتبار سے،
و اون این که عجب من هم میتوانم صالح باشم.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان اپنے اندر امید پیدا کر سکتا ہے کہ میں بھی سلوک کے راستے پہ چل سکتا ہوں، انسان بن سکتا ہوں.
من هم میتوانم به سوی او بروم،
یعنی میں بھی خدا کی طرف جا سکتا ہوں.
من هم میتوانم مرتبه ای از خلافت رو پیدا کنم،
اور میں بھی خلافت کے کسی مرتبے پر فائز ہو سکتا ہوں.
یعنی راه برا خلیفه شدن باز ره رو میخواهیم تا اون قوه به فعلیت برسه. فعلیت هم ذات مرتبه،
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفت اللہ بننے کا جو راستہ ہے وہ کھلا ہے. راہ رو کے اندر کتنی ہمت ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کہ اگر راہ رو اپنے اندر ہمت پیدا کرے اور اس راستے کو طے کر کے عبودیت کے مراتب کو گزار دے، انسانیت تک پہنچے، تو خلافت تک پہنچ سکتا ہے.
و در یک کلام، همچنانی که انسانیت دارای مرتبه است، خلافت هم دارای مرتبه است، و هر مرتبه ای از خلافت برای مرتبه ای از انسانیته.
مختصر کلام یہ کہ جس طرح سے انسانیت ذات مراتب ہے، یعنی اس کے مراتب ہیں مختلفہ، اسی طرح خلافت کے بھی مراتب مختلفہ ہیں. یہ اپنی عبودیت کے ذریعے سے انسانیت کے جس مرتبے تک پہنچتا جائے گا، خلافت کے بھی اسی مرتبے تک پہنچے گا.
پس یادمون باشه راہ باز ہے.
بس یاد رکھنا چاہیے کہ تعالی اور تکامل کا راستہ بند نہیں ہے، کھلا ہے.
ولذا گفتند باب رسالت، نبوت، امامت مسنود است، اما باب خلافت و باب ولایت و باب عصمت مفتوح.
اسی لیے کہا گیا ہے کہ باب نبوت، باب رسالت اور باب امامت منصوب من جانب اللہ، یہ بند ہے. کوئی انسان اگر اپنی مرضی سے جتنی بھی ترقی کرے، نبی نہیں بن سکتا ہے، رسول نہیں بن سکتا ہے، امام منصوب من اللہ نہیں بن سکتا ہے، لیکن خلافت کا راستہ کھلا ہے، ولایت کا راستہ کھلا ہے، راہ عصمت کا راستہ بھی کھلا ہے، انسان عصمت کو بھی حاصل کر سکتا ہے.
منتہا یادتون باشه ہمیں اینا ذات مرتبہ است.
لیکن یہ یاد رکھیں کہ خلافت، ولایت اور عصمت اسی طرح اس کے مراتب ہیں جس طرح انسانیت کے مراتب ہیں.
خدا خیرت. پس تا اینجا یک چیزی برامون روشن شد، اون پنج قول، البته احوال دیگه هم هست متعرض نشدیم، این قول آخری قول دقیقیه.
پس ایک بات ہمیں ہماری سمجھ میں آگئی، وہ چار قول سمجھنے کے اعتبار سے بہت آسان اقوال ہیں، اور یہ پانچواں قول دقیق قول ہے، اهل دقت نے اس کو انتخاب کیا.
خب آقا، هی به ما میگن آقا خلافت، خلافت الهی، خلافت از خدا، این چیه معنای؟ اینو برامون توضیح بدی، خیلی مجمله، خیلی بسته است.
پس خلیفه کون ہے اس کو سمجھنے کے بعد، خلیفہ بھی پانچ قول سامنے آگئے، خلیفہ کون ہے اس حوالے سے، اس کو سمجھنے کے بعد اب ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ خلافت کیا ہے.
خب، حالا میخواییم اینجا حرف بزنیم امشبا، انشاءالله.
آج به توفیق الهی انشاءالله اچھی طرح سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے.
و اونی که آقا ما اول به معنای لغوی خلیفه توجه میکنیم،
اور یہ ہمیشہ تحقیق کے لیے طریقہ کار یہی ہوتا، سب سے پہلا مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اہل لغت نے اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے؟
گفتن خلیفه کسی است که بعد از مستخلفان هم قرار بگیرد.
اهل لغت نے خلیفہ کا معنی یہ کیا ہے کہ خلیفہ وہ ہے کہ مستخلف عنہ کے بعد اس کی جگہ پر آ جائے. مستخلف عنہ سمجھتے ہو؟ یعنی جس نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، جس کی جگہ پر یہ رہنے جا رہا ہے، اس کی جگہ پر، اس کے منصب پر رہنے والے کو خلیفہ کہتے ہیں.
خلیفہ ہمیشہ خلف و ورائے مستخلف عنہ واقع می شود.
اور خلیفہ کا لفظ خلف سے بنا ہے. خلف کے معنی ہے پیچھے، یعنی یہ جائے اس کے پیچھے یہ آئے،
یعنی او می رود ای به جاش می نشیند.
یعنی وہ مستخلف عنہ چلا جاتا ہے، اس کی جگہ پر یہ آتا ہے، یہ خلیفہ ہے. خلفہ یعنی اس کے پیچھے آنے والا.
خوب،
اسی لیے شاید فارسی میں اچھا ترجمہ ہے جائے نشین جو ترجمہ کرتے ہیں.
سوال، مگر خدا غیبتی دارد؟
تو اب جب لغوی معنی کے اعتبار سے خلافت کے معنی یہ ہوئے کہ مستخلف عنہ کے ہٹنے کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کیا یہاں مستخلف عنہ کون ہے؟ خدا. خلیفہ کون ہے؟ آدم. تو کیا یہ مستخلف عنہ ہٹ کے کہیں غائب ہو رہا ہے کہ اس کی جگہ پر آدم آئے گا؟
او کہ ہمیشہ حضور دارد و غیبت ندارد، یا من حضوره دائم.
کیا بات ہے کہ خدا تو ہمیشہ حاضر ہے، اس کے لیے غیبت معنی نہیں رکھتا ہے. اور دعا کا یہ جملہ بہت خوبصورتی کے ساتھ شاہد کے طور پر آغا نے پیش کر دیا کہ یا من حضوره دائم، اے وہ خدا کی جس کا حضور ہمیشہ ہے، دائم ہے، یعنی ایک لحظے کے لیے بھی غیبت نہیں ہو، اس میں غائب کہیں ہوتا نہیں ہے.
پس استخلاف به معنای خلف قرار گرفتن است و جای اون نشستن است و خدا که هیچ وقت بی حضور غیبت ندارد. پس استخلاف در مورد خدا به این معنا بی معنای بی معنا است.
پس لغت کے اعتبار سے خلیفہ کا جو معنی ہم نے سمجھا وہ تو یہ تھا کہ مستخلف عنہ کے ہٹنے کے بعد، اس کے غائب ہونے کے بعد، اس کی جگہ پر بیٹھنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے اور اس عمل کو خلافت کہا جاتا ہے. یہ معنی خدا اور آدم کے حوالے سے بالکل بے معنی ہے. اس لیے بے معنی ہے کہ نہ خدا کہیں غائب ہوگا، نہ اس کی جگہ پر آدم بیٹھ سکے گا.
پس این که ما میگیم خدا برای خود خلیفه قرار داده است، این خلیفه یا همه انسان ها هستن یا انسان کامل، معنی چیه؟
ہاں، تو اب سوچنا چاہیے، پھر خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے، حالا وہ خلیفہ چاہے حضرت آدم ہو، چاہے انسان کامل ہو، چاہے سب انسان ہو، جو بھی ہو، یعنی اس کی جگہ پر، یعنی انسان کا بیٹھنا یہ کس معنی میں ہے؟ انسان خدا کا خلیفہ ہوا ہے کس معنی میں ہے؟
خدا که خلفی نداره.
خدا کے لئے تو خلف قابل تصور نہیں ہے، پیچھے قابل تصور نہیں ہے.
ما رأیت شیئاً الا و رأیت اللہ خلفه و بعده و معه ابدا.
اور کلام حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں یہ آیا ہے کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس چیز سے پہلے بھی، اس چیز کے بعد بھی، اس چیز کے ساتھ بھی خدا کو دیکھا. پس اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کبھی غائب ہوا نہیں.
خب، پس خلف معنا نداره.
پس خلف خدا کے لیے معنا نہیں رکھتا.
او که غایب نیست تا در غیبت خود کسی رو به عنوان جانشینی انتخاب کنه.
وہ تو کبھی غائب نہیں ہوا تھا کہ اس کی غیبت میں کسی کو جانشین کے طور پر انتخاب کرے.
تا بگوید من میروم تو امور جهان رو تدبیر کن.
تاکہ مثلا یہ کہا جائے کہ اب میں نہیں ہوں تو عالم کے امور اب آپ چلائیے، یہ تو خدا کے لیے قابل تصور نہیں ہے.
از این طرف میبینیم خودش فرمود انی جابنان فی الارض خلیفه.
اور ادھر سے ہم جب قرآن کی آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کا ظاہری معنی یہی ہے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً.
از این طرف میبینیم غیبتی ندارم، از این طرف میبینیم خلفی ندارم.
لفظ خلیفہ سے خلف سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس خدا کو ہم جانتے ہیں اس میں کوئی خلف معنی نہیں رکھتا ہے.
پس چه کنی؟ چگونه معنا کنی؟
تو اب اس لفظ کا معنی کیا کرنا چاہیے؟ خلیفہ کس معنی میں؟
این چه خلافتی است که با حضور دائمی یه مستقلفون ام تحقا یافته؟
یه کون سی قسم کی خلافت ہے که مستقلفون ام کبھی غائب نہیں ہوا، مستقلفون ام ہمیشہ حاضر رہا، اس کے حضور میں کوئی اس کا جانشین بنے، یہ کس معنی میں؟
این حرف خاصتون
میکنی؟ تھک گئے؟ یعنی سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں یا ایسے؟
ہاں؟
بلے یعنی تھک گئے؟
پس او که دائم الحضور است، خلفی هم که ندارد، در این حال فرموده اینی جائلون فی الارض خلیفه.
پس هم جانتے ہیں که خدا دائم الحضور ہے، هم جانتے ہیں که خدا کے لئے کوئی خلف مانا نہیں رکھتا ہے، اس کے باوجود کہا ہے اینی جائلون فی الارض خلیفه.
حالا ببینیم میشه تصور کرد که بگیم بله خلاصه به همون معنای اول خدای خلیفه درست کرده دیگه، به همون معنای اول، معنای لغت. ببینیم میشه تصور کرد یا نه؟ میگیم بله. بله حال میگیم
که جو لغوی اعتبار سے خلیفہ، خلافت اور خلیفہ کا معنی تھا، کیا اسی معنی میں خدا نے خلیفہ متعین کیا ہے؟ کدھر سمجھتے ہیں؟ اچھا یہ موبائل زندہ ہے؟
دو چیز میشه یه تصوری کرد و اون تصور، تصور غلط ها. این که این انسان را جدای از خالق تصور کنیم، دو خالق رو محکوم کنیم، هر دوش غلط.
اگر این دو کار رو کنیم چی میشه؟
میشه خلفی درست کرد، غیبتی درست کرد، چرا چون محدوده، این انسان هم مستقله.
اچی در غور کردیم؟ وہ جو لغوی معنی تھا خلافت کا، وہ معنی یہ تھا کہ مستخلف الان غائب ہو جائے اور خلیفہ اس کی جگہ پر آ جائے. یہ معنی اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے دو باتوں کو قابل تصور سمجھیں. ایک بات تو یہ کہ انسان کو ایک وجود مستقل جو کہ اپنے خالق سے الگ تصور کر لو، دیکھیے. دوسرا یہ کہ خدا کو بھی، خالق کو بھی ایک موجود محدود تصور کر لو، تو یہ معنی وجود میں آ جاتا ہے.
لیکن این انسان مستقل ہے، یعنی خودش همه کار است.
جبکه
تو اینکه این خدا محدوده،
ایک یه که انسان کو اپ مستقل موجود سمجھو، خدا خالق سے ہٹ کے بھی انویت سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ خالق بھی ایک محدود خالق ہے کہ وہ ہٹ بھی، یعنی جگہ خالی بھی ہو سکتی ہے.
ہر دو غلط ہے.
تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، نہ خالق محدود ہے نہ انسان کا وجود اپنے خالق سے ہٹ کر کوئی چیز ہے.
ذات ازلی و نامتناهی خدا هرگز محدود نیست.
خدا کی لامتناهی ذات جو کہ ازلی ہے، کسی بھی طرح سے محدود ممکن نہیں ہے کہ وہ ہو.
چرا؟ کہ بے کل شیء محیط ہے.
اس لیے کہ وہ محیط علی کل شیء ہے.
به کل شیء علیم است، به کل شیء قدیر است و به کل شیء شاهد است.
اگر قرآن کی آیات کی طرف جائیں گے تو وہ به کل شیء قدیر ہے، به کل شیء علیم ہے، به کل شیء شاهد بھی ہے. تو وہ جو به کل شیء شاهد ہو، جو به کل شیء قدیر ہو، جو به کل شیء علیم ہو، اور جو به کل شیء محیط ہو، کیسے ممکن ہے وہ محدود ہو جائے؟
وقتی شاهد است، وقتی علیم است، وقتی محیط است که در همه جا حضور داشته باشه.
یہ بکل شیء محیط علیم قدیر، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا حضور ہر طرف اور ہر جگہ ہے، پس کوئی محدودیت نہیں.
پس جایی از او خالی نیست.
پس وہ اس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے
و اون ایز از جایی غایب نیست
اور وہ بھی کسی جگہ سے غایب نہیں ہے
هیچ جا غایب نیست اقرب الیکم من حبل الورید یحول بین المرء و قلبه
اقرب الیکم من حبل الورید یحول بین المرء و قلبه انسان اس کے دل کے اندر ہے
پس چه قیمت کند چه صحنه را ترک کند هر دو محال
پس خدا کرسی چھوڑ کے چلا جائے یا غائب ہو جائے ممکن نہیں ہے یہ تو قابل تصور بات نہیں
اگر بخواهیم به اون معنای اولی که کردیم که معنای لغوی است خلیفه خلافت رو معنا کنیم باید بگیم خدا صحنه رو ترک باید کنیم
اس لغوی معنی کے اعتبار سے خلافت کو اگر درست سمجھنا چاہیں تو ضروری ہے کہ خدا یا اس کرسی کو چھوڑ کے چلا جائے یا غائب ہو جائے
این چه معنی ندارد
اور یہ معنی نہیں رکھتا ہے خدا کے بارے میں
پس باید خلافت رو توجیح کنی
این جہت ہم بیان میشه کہ انسان وجود مستقلی نیست بله پس اچھی طرح سے معنی کو سمجھنا چاہیے اور وہ دوسرا معنی بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ انسان کا وجود بھی کوئی مستقل وجود نہیں ہے جو خدا جائے اس کی جگہ پر یہ آ جائے اصلا انسان کا وجود وہی خدا کی عنایت اور اس کا لطف اور اس کے ساتھ ارتباط کی کیفیت ہے اس سے ہٹ کے تو یہ کوئی انسان موجود نہیں ہے
و خلافت انسان کامل بے معنای متصدی شدن بالاستقلال در خالقیت و الوهیت نیست
اور انسان کامل کا خلیفہ بننا بالاستقلال الوہیت کے کاموں کو انجام دینا بالکل معنی نہیں رکھتا ہے کوئی خلیفہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مستقلاً وہ کام انجام دے جو الہ انجام دے رہا تھا اس کی الہیت کے کاموں کو یہ انجام دے گا یہ معنی نہیں رکھتا ہے
بعضی از مواقع خلافت را طوری معنی می کنیم که از او تفویض استفاده می شه و این غلط ہے
بعض دفعہ سادہ اندیش مفسرین خلافت کا معنی اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ اس سے یہ تصور سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے سارے کام اس خلیفہ کو سونپ دیے ہیں اور خود فارغ ہے جو کہ تفویض کا معنی ہے جو کہ غلط ہے
بعضی از مواقع طوری معنی می کنیم که از او استفاده الوهیت دیگه خلافت به معنای الوهیت استفاده می شود و این غلط ہے
کبھی کبھی اس طرح سے خلافت کے معنی کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے سننے والا یہ تأثر لیتا ہے کہ یہ خلیفہ الوہیت کے کاموں کو انجام دے رہا ہے اور جو بالکل ممکن نہیں ہے غلط ہے
و بعضی از مواقع طوری معنا می کنیم که ربوبیت ازش استفاده می شود و این غلط ہے در تدبیر خداست و بس
اور کبھی کبھی خلافت کا معنی اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خلیفہ اب ربوبیت کے کاموں کو انجام دے گا
چرا؟
در حالی کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے غلط ہے
کہ انسان ممکن فقیر از اداره خود عاجز است تا چه رسد به اداره دیگران
انسان فقیر محتاج اچھا یہ فقیر محتاج جو کہتے ہیں تو آپ خیال نہ کریں کہ صرف بعض انسان ہیں ہر انسان حتی انسان کامل بھی محتاج ہے تو انسان فقیر محتاج اپنے آپ کو ادارہ کرنے میں مستقل نہیں ہے اپنے آپ کو چلانے میں مستقل نہیں ہے تشیر اصد نظام عالم کو وہ چلائے کیسے ممکن ہے
اما کنار آینه رفته ای خود رو در آینه دیده ای
لیکن ایک بات قابل تصور ہے اسے سوچئے کبھی آپ آئینے کے پاس گئے ہیں اور آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھا ہے
ممکن است انسانی پیدا شود که آئینه فعل نمای خدا باشد
ممکن ہے کوئی انسان ایسا پیدا ہو جائے ایسا مل جائے کہ وہ آئینہ خدائی کاموں کو انجام دینے کا آئینہ بن جائے اس طرح سے آئینہ کے سامنے کھڑے انسان کے کاموں کو آئینہ انجام دیتا ہے اسی طرح سے یہ انسان انہی کاموں کو انجام دے جو خدا انجام دیتا ہے
ممکن است انسانی پیدا شود که آینه تمام نمای صفات خدا باشه.
ممکن هست صفات خدا که لیه وہ آینه ہو، یعنی وہ تمام صفات جو خدا میں ہیں وہ منعکس ہو اس میں.
به او که نگاه میکنی بس عکس به کسی که اصیله، او را به ذات و به استقلال میبینی. به آینه که نگاه میکنی او را به عرض میبینی.
وہ اس ذات کو جو آپ دیکھیں جو کہ مستقل ہے، یعنی خدا کی ذات، تو وہ اس میں وہ صفات بالذات اور بالاستقلال ہیں، وہ کاموں کو انجام دیتا ہے بالذات اور بالاستقلال. لیکن آئینے کو دیکھیں تو آئینہ ان صفات، وہ صفات آئینہ میں موجود ہیں، وہ کاموں کو آئینہ انجام دے رہا ہے، لیکن یہ بالعرض ہیں.
یعنی مادامی کہ عنایت اصلی موجود ہے عکس ہم موجود،
یعنی جب تک عنایت خدا کی موجود ہے اس کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی قوت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کاموں کو انجام دے رہا ہے.
اوپرہ الاکمہ والابرس معنیش این،
یہ جو حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اوپرہ الاکمہ والابرس، میں برس کے مریضوں کو اور مادرزاد اندھوں کو یعنی شفا دیتا ہوں اور آنکھیں دے دیتا ہوں، اس کے معنی یہی ہیں.
خدا شافی است،
شافی خدا ہے،
وہ جلوہ شافی است.
لیکن حضرت عیسیٰ اسی شافی کا جلوہ ہے.
خدا شافی است، وہ مظہر شفا است.
اور خدا شافی ہے، اسی شفا کا ظہور حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ہو رہا ہے.
خدا محیی است، وہ مظہر احیاء.
خدا محیی ہے لیکن وہ احیاء اس کے ذریعے سے انجام.
خدا ممیت است، وہ مظہر اماتہ.
خدا ممیت ہے لیکن مظہر اماتہ یہ ہے.
اما ہمیں اینها با مظہریت است و نقی استقلال معنا ندارد.
لیکن یہ سب مظہریت کے مرتبے میں ہیں، یہ تمام خصوصیات مظہریت کی شکل میں، استقلال کی شکل میں نہیں ہیں.
حتی این مسئلے مربوط به انسان کامل هم نیست،
اور یہ بات انسان کامل سے بھی مربوط نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ انسان کامل بننے کے بعد مستقل ہو گئے، نہ، وہ بھی محتاج ہے.
من و چون چه که کار خیر انجام می دهیم خلافت از خداست.
ہم آپ بھی اگر کوئی اچھا عمل انجام دے رہے ہیں تو وہ مظہر بن کے انجام دے رہے ہیں.
چرا؟
یہ خدا کی نمائندگی ہے،
داری نمائندگی بھی کنی از خدا.
اس کام میں آپ خدا کی نمائندگی کر رہے ہیں.
داری قرض میدی یا دستت شده ید اللہ.
آپ اگر قرض دے رہے ہیں تو یہ کسی کو قرض دے کر بے نیاز کرنا خدا کا کام ہے. اس نے آپ کو وسیلہ بنا دیا، آپ کے ذریعے سے یہ کام انجام.
محتاج داری قرض میدی دستت شده ید اللہ. منزل لذی یقرض اللہ قرضن حسنا. داری به فقیر قرض میدی اما خدا میگه به من داری میدی.
اور آپ فقیر کو قرضہ دے رہے ہیں لیکن خدا آپ کے اس عمل کو کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے دے، یعنی فقیر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو گیا.
بلیزا دست به سر یتیم میکشی، دستت شده ید الله. اما در همین مرتبه ها
اگر یتیم کے ہاتھ پہ سر پھیرتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، الٹا کر دیا، یتیم کے سر پہ اگر ہاتھ پھیرتے ہیں تو یہ ہاتھ پھیرنا بھی ید اللہ ہی.
آنچه که کار خیر می کنی به ارادت الله ہے، به این میگن توحید.
آپ جو بھی کار خیر کریں اس کار خیر کے انجام دینے میں مستقل نہیں ہے.
ہمیں این آیہ رو ہی براما می خونن، ما اصابک من حسنت فمن اللہ.
یہ آیت جو آپ پڑھتے ہیں، ما اصابک من حسنت فمن اللہ، تمہیں جو بھی اچھائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اسی معنی میں.
اما آقا زشتی ها رو چه کار کنی؟ تبهکاری ها رو چه کار کنی؟ پلیدی ها رو چه کار کنی؟ اونها هم که از ما سر میزنه.
لیکن یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے، جناب اسی انسان سے برائیاں بھی تو ہو رہی ہیں، پست اعمال بھی تو انجام پا رہے ہیں، ان کو کیا کریں؟ کیا یہ کام بھی کسی کی اور قوت کے ذریعے سے انجام پا رہے ہیں؟ یہ بھی اس کے مظہر ہیں.
عزیز من،
کرا دیا ہے
تبهکاری منشأ شر و نقص و عدم.
اچھی طرح غور کریں، بہت ٹیکنیکل بات کرنے جا رہے ہیں آقا. کہتے ہیں کہ میرے عزیز، تباہ کاری اور برائی نقص کی وجہ سے ہے. نقص یعنی عدم کمال.
اون وقتی که سیلی به صورت کسی میزنی، ممین انسان نیست.
اگر آپ ناجائز کسی کے چہرے پر مار دیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ میں انسانیت نہیں ہے.
اون وقت که مال دیگری رو میخوری، ممین که دل نداری.
اور دوسروں کے مال کو ناجائز کھا لیتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ میں دل نہیں ہے.
اون وقتی که بدن خونه دیگری میری، ممین تمکل نداری.
اور مانگنے کے لیے جب کسی غیر کے دروازے پر آپ جاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ میں توکل نہیں ہے.
وَلِذَا وَمَا أَصَابَكَ مِن نَفْسِكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ.
اسی لیے قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو فَمِن نَفْسِكَ، جبکہ اچھائی میں کہا تھا فَمِن اللَّهِ، اچھائی خدا کی طرف سے ہے، برائی تمہاری طرف سے ہے. یعنی آدم کمال، یعنی کمال کے مرتبے پر فائز نہ ہونے کی وجہ، تم کمال پر فائز نہیں ہو اور یہ برائیاں سرزد ہو رہی ہیں.
پس آنچه که از خیر از من صادر می شود به او مستند است و من شدم مظهر اراده او.
پس اگر کوئی خیر مجھ سے سرزد ہو رہا ہے تو میرے اس خیر کے سرزد ہونے میں مستند وہ ہے، خدا ہے، اور میں اس کا مظہر ہوں.
اون وقت جهت تربیتی این مبنا رو ببینید چه میکنه.
اب اس نظریه کو سمجھنے کے بعد اس کے تربیتی پہلو پر بھی آپ کی توجہ جانی چاہیے.
ہر کار خیری که میکنی میگی فمن الله.
آپ کوئی بھی اچھا کام کریں گے تو سمجھیں گے کہ یہ کام میں بعنوان مظہر انجام دے رہا ہوں، یہ عمل خدا ہے.
ہر کاری که میکنی میگی مال من.
اور کوئی بھی برا عمل آپ انجام دیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ میرے آدم کمال کی وجہ سے جو میرا ہے.
ما کارای خوب رو به خود نسبت میدیم، کارای نقصی رو به خدا نسبت میدیم. متاسفانه
کبھی کبھی نعوذ باللہ انسان اتنا الٹا سوچتا ہے کہ اچھے کاموں کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے، میں نے یہ کام کیا، اور برائی کی نسبت کسی اور کی طرف.
پس عزیز من بدان که اونجایی که کار حسن میکنی تو شدی مظهر ارادت الله، چون خدا اینو میخواد.
پس میرے عزیز سمجھ لو کہ تم جب کوئی اچھا کام کرتے ہو تو تم مظهر خدا ہو.
خلاصش، خدای محیط، خدای علیم، خدای قدیر و خدای شاهد از در هیچ صحنه ای غایب نیست، جایی رو خالی نمی کند، پس خلافت به اون معنا محال است.
مختصر کلام یه که خدای محیط، خدای شاهد، خدای علیم، خدای قدیر، وہ کسی جگہ میں، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر وہ نہ ہو، اور خلف خدا کے لیے معنی نہیں رکھتا ہے. جب نہیں رکھتا ہے تو اس معنی میں کسی کو خلیفہ قرار دینا بے معنی بات ہو جائے گی.
و محیط مطلق خلیفہ نہیں خواہ.
جو محیط مطلق ہے اس کے لیے خلیفہ کی ضرورت نہیں.
و حاضر محض استخلاف نمیپذیرد.
اور جو حاضر محض ہے وہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بناتا ہے.
و اگر دیدیم گفت انی جائل فی الارض خلیفه، یعنی این انسان کامل مظهر منه.
اور اس کے باوجود اگر خدا فرما رہا ہے میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں ایک ایسے موجود کو بنا رہا ہوں جو میرا مظہر ہوگا.
ولذا مؤمنینی که در جنگ ها شمشیر زدن، خدا بهشون گفت قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیهم.
اسی لیے وہ مؤمن مجاہدین جو راہ خدا میں تلوار چلاتے ہیں اور دشمنوں کا سر کاٹتے ہیں، ان کے لیے خدا نے کہا کہ قاتلوهم، تم قتال کرو، اور
یعذبهم الله بأیدیکم.
خدا مشرکوں کو اور کافروں کو عذاب میں مبتلا کرے گا تمہارے ہاتھوں سے، یعنی عذاب میں خدا مبتلا کرے گا لیکن تمہارے ہاتھوں سے تم مظہر بن جاؤ،
یعنی شما شدی، دست شما شده مظهر تعذیب کفار از طرف خدا،
یعنی تمہارا ہاتھ مظہر تعذیب کفار بن گیا، یعنی کفار کو عذاب دینے کا ذریعہ تمہارا ہاتھ بن گیا،
و اون وقتی که اون وقتی که تیر می انداختن نبی اکرم تیر می ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی،
اور جب حضرت نے حضرت رسول اللہ نے تیر پھینکا تو خدا نے اعلان کر دیا ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی، یہ جو آپ نے تیر پھینکا ہے آپ کے ہاتھ سے خدا نے تیر پھینکا ہے،
یعنی
مظہر خدا ہے،
دست خدا از آستین توی انسان بیرون آمده،
یعنی خدایی ہاتھ ہے جو کہ تمہارے آستین سے نکل کر تین تیر پھینک رہا ہے،
پس چه باید بگوی؟ خدا بالاصاله بر هر چیز محیط است،
پس ایک بار پھر یہ بات آپ کی خدمت میں کہا جاتا ہے کہ خدا ہر چیز پر محیط ہے اور اس کا احاطہ بھی بالاصالہ و بالذات اور بالاستقلال ہے،
اما خلیفہ او محیط است بالارض،
لیکن اس کا جانشین بھی محیط بن سکتا ہے لیکن اس کا احاطہ بالارض ہوگا نہ بالذات،
از او که گفت ابره الاکمه والابرز احیی النقطه باذن الله،
اسی لیے اس کے جانشین نے کہہ دیا کہ میں نابیناؤں کو آنکھیں دیتا ہوں، برس کے مریضوں کو شفا دے دیتا ہوں، لیکن یہ شفا دینا، یہ آنکھیں دینا بالعرض ہے کیونکہ یہ عمل اصل میں خدا کا ہے،
آقا یہ خورده دیگه ساده تر بگو، یہ خورده ساده تر بگو، ما از این که مظهر خدا اینا خیلی عبارات خیلی بودیم ببریم به یه خورده دیگه قرآنی حرف بزنیم،
اگر کوئی یہ کہے کہ جناب یہ آپ اصطلاحات کی شکل میں بات نہ کریں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور عرف عام میں سمجھنے کا جو انداز ہے وہ اپنا ہے
قرآنی،
وہی قرآنی انداز جو عوامی انداز ہے،
اصطلاح قرآنیش میشه آیت، آیت مرآت آیت، یا تو مجھ آیت
کی انسان آیت نشه؟
بله دیگه،
کہ قرآن کی تعبیر کے مطابق یہ انسان جو نیک اعمال کو انجام دیتا ہے، اچھے کاموں کو انجام دیتا ہے، خدائی نمائندگی کرتے ہیں،
آیت یعنی چھے؟
آیت، آیت
یعنی نشانی، یہ ہوئی
آیت کے معنی کیا ہے؟ نشانی، یعنی خدا کا نشانی بن گیا ہے،
نشانی دود اندت از خرابا که ات توحید اسقاط الاضافا، بگذاری بوش
کرنا
خب، ولذا مظهر آیه جناب مولا فرمود ما لله آیتون اکبر منی، اینو میخوام معنا کنم،
یه حضرت امیر المومنین علیه السلام نے فرمایا ما لله آیتون اکبر منی، خدا کی کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو مجھ سے بڑھ کر ہو، سب سے بڑی نشانی میں ہوں،
میخوام معنا کنم براتون،
اس کے کیا معنی؟
تمام اشیاء در این عالم آیت حق هست، مظهر حق هست،
کائنات کا ذره ذره مظهر حق هست،
منتها هر کس به اندازه، هر چیز به اندازه سعه وجودیش آیتیت داره،
لیکن هر ذره آیت هست، هر موجود آیت هست، لیکن یہ آیت اور آیت میں فرق ہے، جس کا وجود جس مرتبے کا ہوگا اسی مرتبے کے حساب سے وہ آیت ہے،
ایک سنگ آیت ہے،
ایک پتھر بھی آیت
ہے، ایک کوہ آیت ہے،
ایک پہاڑ بھی آیت خدا ہے،
میں آیت ہے،
سب خدا کی نشانیاں ہیں،
یوم فی الارض آیات،
یوم فی السماء آیات، اے وہ خدا کہ زمین میں جس کی نشانیاں، زمین میں موجود چیزیں جس کی نشانیاں ہیں،
ہاں ہمیں نشانیاں، همه نشانی هم
سب چیز خدا که نشانی هم
به دریا بنگرون دریات بینون به صحرا بنگرون صحرات بینون به هر جا بنگرون کوه و در و دشت نشان از قامت رعنای تو بینون
بابا طاهر که اشعار ته که من اگر دریا کو دیکھوں تو دریا کے ذریعے سے تمہیں پاؤں اگر میں پہاڑ کو دیکھوں تو پہاڑ کے ذریعے سے تمہیں دیکھوں
به دریا نگاه کن عظمت خدا
دریا بھی مظہر عظمت خدا
به کوه نگاه کن صلابت رو ببین
اور پہاڑ کو دیکھو صلابت نظر آئے گی پختگی نظر آئے گی
همینطور اما اینا هر کدومش به اندازه به انسان ها نگاه کنید هم به مایت خدا هر کسی به اندازه سعه وجودیش خدا رو نشون میده
انسانی کو بھی دیکھیں تو انسان بھی آیات خدا ہے لیکن ہر انسان کے وجود کا دائرہ جتنا ہے اسی دائرے کے حساب سے وہ آیت خدا ہے
و جناب مولا فرمود ما لله آیت اکبر منی آیت کبرای حق منم یعنی هیچ موجودی در عالم به اندازه من نمیتونه خدا رو نشان بده
اور یہ جو حضرت نے فرمایا کہ میں مجھ سے بڑھ کر کوئی آیت نہیں ہے اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کو دکھانے کے لیے خدا کی نشانی کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو آیت اللہ کبریٰ میں ہوں خدا کی سب سے بڑی آیت اور نشانی میں ہوں
خب پس تا اینجا پنج تا قول اول رو گفتیم آمدیم به معنای خلافت معنای خلافت چی شد؟ مظهریت آیتیت مرآتیت
بس سمجھ میں آگیا خدا نے خلیفہ بنایا ہے کسی کو خلیفہ بنایا ہے جائے نشین نہیں اس لیے کہ خدا کہیں جا کر اس کی جگہ پر کوئی انسان آ کے بیٹھا ہے یہ معنی متصور ہی نہیں بس خلیفہ بنانا یعنی اپنے لیے خدا نے مظہر خلق کیا
یہ آیت ہے مرآت ہے
یعنی خدا نے انسان کو اپنا مظہر اور اپنی نشانی بنا دیا
اگر بخوایم اونطور معنا کنیم که بعضن معنا میکنن معناش اینه که خدا رو محدود بدونیم خدا رو غایب بدونیم یک کسی رو بیاریم اونجا خدا بنشونیم
جو لغوی معنا ہے خلافت کا اگر اس معنا کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے معنی ہے کہ خدا محدود ہے انسان بھی ایک مستقل موجود ہے یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں نہ خدا محدود ہے نہ انسان کوئی مستقل موجود ہے
خب
لہذا ممکن ہی نہیں
پس انسان کامل از آدم تا خاتم همه اینها اینا مرآت خدایند مظهر اویند آیت اویند منتها آیت حسابی هست
نه این آدم سے لے کر خاتم تک جتنے خدائی نمائندے ہیں یہ سب مرآت خدا ہیں یہ سب آیات خدا ہیں لیکن ایسی آیتیں ویسے ہیں تو سب چیزیں خدا کی آیتیں لیکن یہ آیت اور باقی چیزوں کی آیت میں زمین آسمان کا فرق ہے
حالا تا اینجا معنای خلافت رو هم یه قدر فهمیدیم اینا توضیح میخواد بنابر اجمال ها
یه محتاج وضاحت ہے لیکن ہم نے اجمال کا طریقے کو اپنایا ہے لہذا اجمالاً بیان کر دیا
چون اگر میخواستیم مثل اون دو سه جلسه قبل این جلو خیلی طولانی میشد
تو وہ دو تین جلسه جو شروع میں ہم نے چلائے اگر اس طرح سے چلتے تو بہت ہی طولانی بحث ہو جائے
خب حالا خلافت معلوم شد
بس معلوم ہو گیا خلافت یعنی کیا یعنی
آیتیت مرآتیت مظہریت هر چی بخوای اسمشو بگذار
یعنی انی جائلون فی الارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ معین کرنے والا ہوں کسی کو خلافت دینے والا ہوں یعنی کسی کو مظہر بنانے والا ہوں کسی کو آئینہ بنانے والا ہوں کسی کو نشانی بنانے والا ہوں یہ معنی ہے
مظہر خدا آیت خدا و مرآت خدا
خلیفہ یعنی مظہر خدا خلیفہ یعنی خدا کا آئینہ خلیفہ یعنی مرآت خدا
حالا بحث در اینه که محدوده خلافت این انسان تا به کجا
اچھا یه دوسرا مرتبہ بھی طے ہو گیا. دو دو جہتیں بیان ہو گئیں, اب تیسری جہت میں داخل ہوتے ہیں. اور وہ تیسری جہت یہ ہے کہ دائرہ خلافت کہاں تک ہے, اس خلافت کا دائرہ آپ کہاں تک سوچ سکتے ہیں.
در ظاہر استفاده میشه اینی جاعلون فعل ارض خلیفه, این انسان کامل محدودش زمینه. این طور بعضی ها خیال میکنن.
سوال بیرد
بله
که ظاهر ترجمه کو اگر آپ دیکھیں قرآن کے کہ اینی جاعلون فعل ارض خلیفه, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, تو ظاہر ترجمے سے ایسا لگتا ہے کہ خلافت زمین پر ہے, نمائندگی کا دائرہ زمین ہے,
یعنی
اس کی مظہریت زمین کے حق
تک. یعنی ان نمائندگی من محدودش زمین ہے,
یعنی یہ جو میرا نمائندہ ہے اس کے مظہریت کا دائرہ زمین ہے, یعنی زمین میں یہ مظہریت ہے.
خلیفه من اینقدره. با اگر خلیفه این قدره خلق علاق سخر علاق و ماف سماز ماف از کجا میره؟ اینو چیکارش کنیم؟ خلیفه خدا که نتواند تسخیر کند دیگران میتونن؟ العیاذ بالله.
اچھا یہ سب سے بڑا منصب ہے جو انسان کو خدا عطا کر رہا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ سب سے قدرت مند ترین موجود انسان ہے, خدائی مخلوقات میں سے سب سے قدرت مند ترین موجود انسان ہے. اور یہ اس انسان کی مظہریت کا دائرہ اگر زمین کی حد تک محدود ہو تو زمین ہی موجودات تو نہیں ہے, اور بھی کرات کے اوپر, جبکہ اوپر کے کرات کے بارے میں خدا نے کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے اسے بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے, تمہارے لیے تم نمائندہ ہو میرے, اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی مسخر کر دیا ہے. اگر خدا کا نمائندہ ان مسخر چیزوں میں کوئی تصرف نہ کر سکے تو کون تصرف کر سکے گا؟ لکم پھر کیا معنی رکھتا ہے؟ سخر لکم ما فی السماوات کس معنی میں؟
ما فی السماوات
اور ما فی السماوات کی عمومیت کو بھی سمجھیں.
یکی میگه آقا ما قدرت داریم جب رو بشکافیم, قانون جاذبه رو پشت سر بگذاریم, از جب خارج بشیم به کره ما بریم. اینقدر دیگه
کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم فضا کو توڑ سکتے ہیں اور قانون جاذبہ کے خلاف ہم چل کے چاند تک پہنچ سکتے ہیں, یہ ہے تسخیر, ہم نے تسخیر کر لیا چاند کو.
بیش میگیم بابا سخر لکم ما فی السماوات, این کیه؟
تو اس سے ہم کہیں گے بابا آپ تو چاند پر گئے ہیں نا, چاند ملیون ہا آسمانی موجودات میں سے ایک موجود ہے, ما فی السماوات تو نہیں ہے یہ, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ما فی السماوات تمہارے تصویر میں.
دو اگر بنا باشد این خلیفه حوزه خلافتش زمین باشد, چرا فرشتگان امر به سجده میشه؟
چرا بات ہے, اگر خدا نے اس خلیفہ کو زمین کی حد تک نمائندگی دے دی تھی, زمین کی حد تک اپنا مظہر بنا دیا تھا, تو وہ موجودات جو کہ ملائے اعلیٰ میں رہتے ہیں یعنی فرشتے, پھر ان کو اس کی طرف جھکانے کی وجہ کیا تھی؟
خدا این آدم خلیفه یه توست در زمین, ما آسمانیان یه خلیفه دیگه میخواییم, ما برای سجده میکنیم, ولی برای اینکه محدودش اونجاست ما ربطی نداره.
فرشته یه کہہ سکتے تھے کہ خدایا یہ تمہارا جو نمائندہ ہے یہ کرہ ارض کے اوپر تمہارا نمائندہ ہے, ہم تو ملائے اعلیٰ میں رہتے ہیں, ہم اس کی طرف کیوں سجدہ کریں؟
آهان چرا سجده می کنن؟ چرا خوازن؟ چون فرقی بین ارضیان و سماواتیان نیست.
آه یه سجده جو کرایا جا رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی نمائندگی زمین کے حد تک نہیں ہے, اور زمینی موجودات اور آسمانی موجودات میں کوئی فرق نہیں ہے, سب پر یہ فائق ہے اور سب کے درمیان یہ مظہر تام ہے.
گذشته سے اگر بنا باشد که این انسان کامل خلیفه خدا در زمین باشد, احاطه او بر آسمان ها و ملکوت و نهایتاً تسخیر ملکوت آسمان ها به درد نمیخوره، چون معنا نداره. فقط علم تنهاست، علم تنها بدون ما به هزار به درد نمیخوره، لقوه.
دیسری چیز، دیسری با اگر این محدود ہوتی تو اس کا ملکوت کا مشاہدہ کرنا اور ملکوت میں تصرف کرنا معنی نہیں رکھتا ہے. اس کو تو زمین کے حد تک نمائندگی دے دی گئی تھی، وہ کام کیوں کر رہا ہے؟
پس نباید به نظام آفرینش احاطه داشته باشن، پس نمیتونن مظهر اسم یا محیط خدا باشن.
اس بنا پر اگر یہ انسان صرف زمین کی حد تک نمائندہ ہو تو یہ مظہر یا محیط نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ خدا محیط ہے بالذات، اور اس کا یہ نمائندہ احاطہ میں بھی مظہر ہے. جب احاطہ میں مظہر ہے تو اس احاطہ میں مظہر ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نمائندگی زمین کی حد تک محدود نہیں ہے.
پس اب این قید فلعت رو چه کنی؟
اب کوئی کہے کہ جناب اگر اس نمائندے کی نمائندگی زمین کی حد تک محدود نہیں ہے تو پھر یہ فی الارض کا قید فی الارض کو ذکر کیوں کیا ہے؟
جواب می دیں کہ مبدأ سریان زمین است، مبدأ جد زمین است.
یعنی حضرت آدم کو جو خلیفہ بنایا اس کی خلافت جعل کرنے کی جگہ وہ زمین تھی.
یعنی چه؟ یعنی این انسان کامل که با سعودش تکمیل می شود محل تکمیلش اینجا.
کیا بات ہے یہ انسان کامل کہ جو اپنے اس سلوک اور سعود کے ذریعے سے کامل ہو جائے گا، محل سعود اور محل سلوک زمین ہے، لہذا کہا جا رہا فی الارض.
مسجد اولیاء الله، مسجد ملائکت الله تا آخر.
یہ زمین متجر اولیاء الله ہے، اولیاء الله یہی پر تجارت کر کے اس کمال تک پہنچ گئے،
و خیزشگاه این صعود و این سلوک همین ماده.
اس سلوک اور صعود کے اٹھنے کی جگہ زمین ہے، یہاں سے انسان اٹھنا شروع کرتا ہے، بلندی کی طرف جانا شروع کرتا ہے.
پس منشأ صعود اینجا، منشأ سلوک اینجا، نہ موچن خلافت.
اس بنا پر زمین الارض یہ منشأ صعود ہے، منشأ سلوک ہے، نہ موچن خلافت، یعنی خلافت کی جگہ.
اما در موچن خلافت کل عالم ہے.
بس اس بنا پر جو خدا کا نمائندہ ہوگا اس کی نمائندگی کا دائرہ کل عالم ہے، یعنی یہ خلیفہ کل عالم میں خدا کا.
یہ آیت قرآن ہے، شجره طیبه اصلها ثابت فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اینو معنا میخوام بکنم.
قرآن مجید میں ایک شجره طیبہ کا ذکر ہے، اور اس شجره طیبہ کی نشانیاں اور علامتیں یہ بتائی گئی کہ اصلها ثابتم فرقها فی السماء.
خلافت شجره طوبی است که اصلش در زمین.
خلافت وہ شجره طوبی ہے کہ جس کی اصل اور منشأ زمین ہے،
شاخش در آسمان ها،
لیکن صعود اور سلوک کے بعد اس کی شاخیں آسمانوں میں پہنچتی ہیں.
یعنی چه؟ یعنی این خلافت که اصلها ثابت فرعها فی السماء، میوهش باید به آسمانیان برسن.
یعنی یہ کہ اس شجره طوبی کے پھل آسمان والوں کو بھی ملنا چاہیے، یعنی فیض اس کا.
یعنی چه؟ این میوه این درخت و این شجره که اصلها ثابت فرعها فی السما، میوهش چیست؟ میوهش علم جناب آدمه.
اور میوه وحی علم حضرت آدم هست.
ولذا انبئهم به اسمائهم تو معلمی.
اسی لیے خدا نے کہہ دیا کہ انبئهم به اسمائهم، فرشتوں کو اسماء کی تعلیم تم دے دو.
این شجره تا اونجا رفته شاخک و چون چنین است میوهش نصیب ملائکه می شود، حال که میوه نصیب ملائکه شد امر به سجده می شود.
اور چون که اس شجره توبہ کی شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہیں، جب آسمانوں تک پہنچی ہیں تو اس کا میوہ بھی آسمان والوں کو ملنا چاہیے، اور اس کا میوہ وہی علم ہے، اور حضرت آدم کے ذریعے سے وہ میوہ ملا مر فرشتوں کو، جب ملا تو اب سجدہ اسے کرنا
ہے. حالا اس سجدہ ہی کہ در آیہ ہے، سجدہ اس کہ در نماز ہے، یا آیت التذلل و تخشع اون بمارد بحث خواهی کرد
کہ یہ سجدہ کیا ہے. سجدہ یہ کیا، یہ وہی سجدہ ہے جو خدا کے لیے ہم نماز میں بجا لے آتے ہیں، یا یہ کہ یہ سجدہ غایت التذلل ہے، یا کسی اور معنی میں ہے، اسے ہم کسی دن بیان کریں گے.
اصولا کمان فرشته در این است که از این میوه و از این شاخه میوه بچیند و تناول کند.
اور اصولا فرشتوں کا کمال ہی یہ ہے کہ اس مظہر خدا سے، اس شجرہ توبہ سے فیض حاصل کریں، اور وہ علم جو کہ اس شجرہ کا ثمرہ ہے اسے حاصل کر لیں. حاصل کرنا فرشتوں کا کمال.
ان درخت از زمین می روید.
ہاں، یہ درخت جو آسمان تک جس کی شاخیں پہنچی ہیں، یہ درخت اگی ہے زمین پر، اس نے فی الارض کہا.
نقطہ آغاز زمین از قبول داریم
کہ اس کا نقطہ آغاز زمین ہے،
اما این درخت مثل دیگر درختان نیست.
لیکن یہ درخت اور درختوں کی طرح سے نہیں ہیں کہ محدود ہو.
دیگر درختان برمی گردن،
اور درخت اس کی شاخیں زمین کی طرف واپس آتی ہیں.
این درخت اصلش در زمین ہے، اما فرش تا صدرت المنتها می رود.
یہ درخت وہ ہے کہ جس کی جڑیں تو زمین میں ہیں، لیکن اس کی شاخیں صدرت المنتہا تک جا سکتی ہیں.
و بعد این انسان کامل که شجره طیب است باید از بالا هم اخذ.
اور یہ انسان کامل جو کہ شجره توبہ ہے، جس کی شاخیں صدرت المنتہا تک گئی ہیں، اوپر سے بھی یہ خود اپنے لیے حاصل کریں.
یادتون باشد این درخت از زمین نمیگی.
یہ یاد رکھو کہ یہ درخت زمین سے حاصل نہیں کرتا. او بھی ضرور درخت زمین پر ہے، لیکن حاصل اوپر سے کر لیں.
ولذا گفته شد علم آدم الاسماء.
اسی لیے کہا گیا کہ علم آدم الاسماء، اسماء کو آدم کو اسماء کی تعلیم اوپر سے ملی، خدا کی، خدا نے دی.
آها، امید ہے از زمین چیزی نمیگیره.
یعنی خدا اسے تعلیم دیتا ہے، زمین سے تعلیم لیتا نہیں گئی ہے.
یعنی چه؟ یعنی کہ جان آدمی که حقیقت انسان است،
یعنی روح انسانی جو کہ حقیقتاً انسان وہی روح ہے،
از طبیعت تغذیہ نہیں.
یہ روح طبیعت سے غذا حاصل نہیں کرتی ہے،
بلکہ فقط بدن من از طبیعت تغذیہ میکنه و تامین میشه.
بلکہ یہ روح جس بدن میں ہے، وہ بدن طبیعت سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے.
چرا؟ یہ آیه بیان میکنه سرشو. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. ما اینطور نکردیم که اونا به نیازی به غذا نداشته باشن. ائمه نه، میخورن یمشی بلزوا یاکل یمشی بلزوا، چون اگر برای غیر از این باشد شما بهانه داشتید.
یه جو مشرکین پیغمبر کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ کھاتے پیتے بھی ہیں، بازار میں چلتے بھی ہیں. اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کو بدن دیا ہے، اور جب بدن دیا ہے تو بدن کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھائے, اور اگر ہم اس کو ایسا بدن نہ دیتے تو ایسی صورت میں تو تم اس کی پیروی بھی نہ کرتے, یہ کہہ کر کہ یہ تو ہم جیسے مخلوق ہے ہی نہیں.
انسان کامل فرشتہ نیست تا غضب و شهوت نداشته باشد. او فرشته, او انسان است, غضب دارد, شهوت دارد, میخورد, میآشامد, اما مربای به تربیت حق.
ہاں, انسان کامل ہے, اس میں غضب بھی ہے, اس میں شہوت بھی ہے, اس کا جسم ہے, جسم کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے, یہ سب چیزیں ہیں, مگر تربیت الہی کے ذریعے سے مربع ہے.
باید غذا بخوره, باید مثل ما باشه, اما حیثیت صدرت المنتهایی هم داره.
اسے ضرور غذا کھانے چاہیے, اسے ہماری طرح ہونا چاہیے, لیکن صدرت المنتہا تک بھی اس کی رسائی ہونی چاہیے.
یعنی تغذیه جانش که حیثیت علمی و عملی جوز از آسمان اخذ می شود.
یعنی وہ صدرت المنتہا تک اس کی رسائی جو کہ اس کی روحانی پرواز ہے, تو اس کی غذائی روحانی وہاں سے حاصل ہونی چاہیے, زمین سے نہیں.
اینا دیگه از چشم و گوش مدد نمی گیرن,
لہذا یہ آنکھوں سے کانوں سے مدد لینے کے پابند نہیں ہیں,
بلکہ از جای دیگر مدد میگیرن,
بلکہ مدد کہیں اور سے ان کو ملتی ہے.
یہ بچه به دنیا میاد, قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا ایسما کن و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برم به والدتی و لم اکن جبارا شقیا.
که ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اور ابھی اسے قنداقہ میں ہے اور اس کی ماں اسے اٹھائی ہوئی ہے, وہ بولتا ہے, اور کس طرح سے بولتا ہے کہ بڑا آدمی بھی نہ بول سکے. وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا عبد ہوں, مجھ کے میرے اوپر کتاب آئی ہے اور خدا نے مجھے نبی بنا دیا ہے, اور میں جہاں کہیں پر بھی رہوں میں مبارک ہوں.
بچے یہ روزے
ابھی پیدا ہوا ہے,
یہ دیگه چشم مدد نگرفت الان نبی. عجب,
یہ اس نے یہ سارا علم آنکھوں سے حاصل نہیں کیا, کانوں سے حاصل نہیں کیا, اب آنکھوں سے علم حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟
این توی مدرسه ای رفته که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به خمزه مسئله آموخت صد مدرس شد.
یہ کسی مدرسے میں کسی اسکول میں جا کر علم تحصیلی حاصل نہیں کیا کہ جس کے لیے تدریج کی ضرورت ہے اور وقت کی ضرورت ہے اور قلم اور کاپی کی ضرورت ہے, یہ شہود کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے, ایک لحظے میں سب کچھ خدا نے اسے عطا کر.
عجیب, هنوز کتاب به مرحله لفظ نرسیده که عیسی میگه آتانی الکتاب.
چه بات ہے,
هنوز در مرحله معناست میگه آتانی الکتاب.
لطف کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب ابھی لفظی شکل میں وجود میں آئی بھی نہیں ہے, یہ کتاب ابھی اتری نہیں ہے اور لفظی شکل میں موجود نہیں ہے, لیکن موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے.
آتانی الکتاب ہنوز کی نہیں آمدے,
کہاں ابھی
تو از خدا مولا آمدے,
ابھی تو کتاب اتری نہیں ہے, آپ کیسے کہتے ہیں آتانی, اس نے مجھے عطا کیا ہے کتاب, کتاب تو ابھی آئی نہیں ہے, تو یہ کہاں سے بول رہے ہیں اور کس جگہ پر اسے کتاب عطا ہوئی ہے؟
بعد میگه به من دستور دادن به صلات و زکات و اینا, از کجا؟
اور مجھے حکم ملا ہے صلات کا اور زکات کا, ابھی آج تو پیدا ہوا ہے اور حکم ملا ہے صلات اور زکات کا.
چه بساطی ہے تو این عالم,
کیا یعنی اس عالم میں کیا حقائق ہیں,
و ما چقدر بیگانیم از حقائق این جهان,
اور اس عالم کے حقائق سے ہم کتنے خبردار ہیں اور آگاہ ہیں.
یک روایتی است در اصول کافی جلد یک کتاب الحجه باب النص علی الحسین علیه السلام.
ایک روایت ہے اصول کافی میں باب حجت میں, اور اس میں ایک باب ہے باب النص علی الحسین علیہ السلام, یعنی امام حسین کے بارے میں آئے ہوئے نصوص.
من ابتدا این روایت رو نمی کنم چون طولانی است.
یہ روایت کافی طولانی ہے, لہذا اس کے صدر کو میں حذف کر دیتا ہوں، شروع کے حصے کو بیان نہیں کرتا.
ایک مباحثه از بین محمد بن حنفیه و حضرت حسن بن علی سلام الله علیه این ارسال وقتی تام کرده بوده
کہ ایک مباحثہ ہے محمد حنفیہ اور امام حسن ابن علی کے درمیان، جو دونوں بھائی ہیں، ایک مکالمہ ہے.
خوب گوش کنید، خوب گوش کنید، اواخرش رو میکنم.
اس روایت کے آخری حصے کو پڑھتا ہوں.
به محمد ابن حنفیه و الحسین علیه السلام اعلمنا علما.
از امام حسن
ابن علی. اعلمنا علما.
نعم، به شمول خودش.
و اسقلنا حلما.
جواب بات ہے کہ محمد حنفیہ سے امام حسن فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام اعلمنا علما، علمی اعتبار سے ہم سے اعلم ہیں، اسقلنا ہم سب سے، اسقلنا حلما اور حلم کے اعتبار سے ہم سب سے ثقیل ہیں.
اقربنا من رسول الله رحما. البته خودش این که میگه بنا یعنی تو با خودش بخصوص جدا نیستن، یکی هستن.
میں نے یہ حقیق چونکہ وہ کہنا اقرب کہہ رہا ہے رسول اللہ سے نسب میں اقرب ہے، اقرب تو معنی نہیں رکھتا ہے اگر وہ معنی کریں تو، لہذا اس کو قرینہ قرار دے کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نا سے مفروض خود نہیں ہے، یعنی پیغمبر کی وہ اولاد جو خود کے علاوہ ہے سب سب میں حسین اقرب ہے.
خار بھی اینش خیلی ندارا، خار بھی اینش ندارا، خان فقیحا قبل ان یخلق. این خلقت ظاهری حسین، حسین قبل از این خلقت ظاهری فقیح.
کیا بات ہے، فرماتے ہیں کہ حسین اس عالم مادی میں آنے سے پہلے سے فقیح ہے، خلق ہونے سے پہلے سے.
یہ ہم حرف موسیٰ عیسیٰ سا،
یہ وہی حضرت عیسیٰ والی بات ہے.
اولا انی عبداللہ آتاونی الکتاب و جعلنی نبیہ و جعلنی مواد و اوصانی به سرابت غزدگان محمود عیدن و بر رن به والداتی بچه یه روزه دارد از تکاریف آینده که بعدا برش نازل میشه، اینم میگه کان فقیهن قبل ان یخلق.
خلق ہونے سے پہلے یعنی اس عالم مادی میں مخلوق بن کر آنے سے پہلے سے فقیح ہے.
وَقَرَعَ الْوَحْيَ قَبْلَ عَنْ يُنْتَقْ قَبْلَدَانِ كَمَا در قالب الفاظ بیاید و به صورت این قرآن معظم نازل شود. او قرآت میکرده.
جوابات ہے اور وَحْ قَبْلَ عَنْ يُنْتَقْ ہے، بہت اچھی طرح دقت ہے، ینتق نہیں ہے تاکہ معنی کو گڑبڑ ہو جائے، کہ وحی کو حضرت امام حسین نے اس وقت تلاوت کی کہ جب وحی نطق کی حالت میں ابھی آئی نہیں تھی، یعنی وحی کتاب بن کر قابل گفتگو ابھی بنی نہیں تھی، اس وقت حسین نے وحی کو پڑھا.
چند تا نکته رو بگم. این قبلی که در اینجا قبل زمانی نیست.
اچھا، ایک نکتہ میں بہت خوبصورت بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں جو لفظ قبل ہے اس قبل سے کے معنی قبل زمانی نہیں ہے،
یعنی دیروز نہ پیروز، نہ این نہ،
کہ جس کے معنی آپ یہ کہیں گے کل نہیں پرسوں،
یہ
زمان کے اعتبار سے آگے.
فقہ ہم چلے در اندازی، فقہ در مقابل علم اصول نیست.
کہ یہاں کہا کہ کان فقیحا، یہ فقیح وہ جو ہمارے ہاں فقہ ہوتے ہیں جو علم فقہ حاصل کر کے، اس معنی میں بھی نہیں،
یعنی حکم و احکام را،
یعنی اسرار و رموز احکام کو جاننا،
همه اینا رو قبل از اون اینکه در این غالب بیاید به صورت واجب و مستحب و مکروه در آید میدونست. بابا
این احکام کا واجب و حرام و مکروه و مستحب کی شکل میں بننے سے پہلے سے ہی جانتے تھے.
خب این که عیسیٰ میگه آتانی کتاب و و و این حرفایی نه از کجا آورده؟ کدوم عالم بوده این؟
تو وہ حضرت عیسیٰ نے جو کچھ فرمایا کہ میں مجھے کتاب دی گئی ہے، میں نبی ہوں اور مجھے زکاة اور صلاة کا حکم ہوا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کا حکم، یہ سارے احکام ابھی کتاب آئے گی.
نکنه عیسیٰ تو از یه عالم دیگه داری خبر میدی، خلیفت الله در اونجا هم بودی.
تو عیسیٰ کسی اور عالم میں پڑھ کے آئے تھے، اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ وہاں پر بھی خلیفۃ اللہ تھے، صرف یہاں نہیں.
خب پس اینی جائلون فل ارض خلیفه، این قید فل ارض عزیزان من، یعنی منشأ و مصدر رفتن اینجا بوده که اصل آسابه فرق آب زمان توتی و کل آب کل این به علم رب ها.
پس میره عزیزو فل ارض کی قید اس کے منشأ صعود بتانے کے لیے یہاں سے پرواز شروع کرے گا انسان
خابر اصد به اونجا که ان الى رب کلمون
تا اس صعود کی انتہا وہاں تک پہنچے گی کہ ان الى رب کلمون تا
اگر بناؤ در اون عالم این زمین و کارش نداشتیم بگیم اون عالمی باشه مهمان سلوک در مقابلش نبود، عذبی نبود، شهوتی نبود، پرسی نبود، بخلی نبود، حسی نبود، زنی نبود، گمانی نبود، اینا همه موانع سلوک کرد، او باید این موانع را از جلوی ما بردارد تا برسد اِنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى.
اگر یه وہاں کی موجود، وہاں کا موجود معین ہوتا تو ایسی صورت میں اس کے سلوک کے لیے رکاوٹیں ہی نہ ہوتی، سلوک کے لیے رکاوٹیں زمین پر پیدا کی گئی ہیں، یہ حسد یا غضب اور یہ مثلا جتنے بھی انسان کے اندر جو
میخوایم زود رد بشیم
بری قوتیں ہیں سب کے ساتھ اسی زمین پر موجود ہیں، ان کو روند کے ان سے گزر کر اس کو سلوک کرنا ہے،
خلاصہ
زمین پر پیدا کیا گیا
تاکہ
زمین سے یہ ان تمام مراحل کو طے کر کے آگے بڑھ جائیں.
خلاصہ این انسان کامل هم خلیفت الله هم معلم اهل زمین.
مختصر یہ کہ یہ انسان کامل خلیفت الله بھی ہے اور اهل زمین کے لیے معلم بھی ہے، اهل آسمان کے لیے.
انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم.
قرآن میں کہا ہے کہ تم پر ذکر نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ما نزل الیہم آپ بیان کریں.
لقد مننا على المؤمنین اذ بعث رسولا من یتلو علیهم آیات، که خیلی شنیدید دیگه این آیات رو، یتلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلمون کتاب. پس یک دستگاه تعلیمی در این عالم برای زمینی ها،
پس اهل زمین کے لیے بھی ایک تعلیم دینے کا ذریعہ یہی نمائندگی ہے
و هم معلم اخالی آسمان. یا آدم بر کرسی تدریس بنشین، تنبه هم به اسمائهم.
اور یہ صرف زمین والوں کے لئے معلم نہیں ہے، آسمان والوں کے لئے معلم ہے، اور اس کے لئے شاہد یہی ہے کہ انبه هم به اسمائهم.
خلاصش قید فلعرض قید جعل است نه قید خلافت.
مختصر یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے فی الارض یہ جعل کے لیے قید ہے، خلافت کے لیے قید نہیں ہے.
از هفت تا چیزی که میخواستیم بحث کنیم سه تاشو بحث کردیم، چهار تاش مون و صلی الله و علی محمد و آله و طاهرین. ساعتا دیگه نزدیک ده شد.
یک سوال دارم، آپ نے کہا کہ وہ جعل جو مطلب فی الارض کی جو قید ہے وہ جعل کے لیے یعنی منشأ ہے، وہ جو روایت آپ نے سنائی وہ تو بالکل اس کے برعکس ہو جائے گی.
وہ کیسے؟
مطلب وہ سعود یہاں سے کرتا ہے نا، زمین سے نا
کیا
ہے اینجا هست یعنی کارش در اینجاست، مقدار کار ابتدایی در اینجاست و اینکه از اینجا باید سعود بکنه، اما چون خدا میدونه این آدم که میاد اینجا این گفتم یه بار برات که علم خدا مخصوص زمان نیست.
پہلے علم دینا مطلب یہ کہ یہ اس مرتبے کو طے کرے گا علم خدا.
این طے مرتبہ از همین جا، اما یادتون باشه او می آید به این مراحل رو طے می کند، اما طے کردن این مراحل در علم خدا چیه؟
که وہ یهی سے طے کرے گا.
معلومه احسن تو ولی طے می کند،
خدا جانتا ہے نا
کہ یہاں سے طے
کرے گا. احسن تو طے کرے گا،
مقید به زمان در اونجا نیست،
لیکن علم خدا میں مقید ہے.
احسن تو
علم خدا میں مقید نہیں، لہذا وہ دلتا ہے
پہلے سے. صلی اللہ علی محمد و آل طاہر و رجال اللہ. خب الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. ساعت دیگه نزدیک 10 شد. برید.